الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم. مرد حاکم ہے عورتوں پر اس واسطے کہ بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر اور اس واسطے کے خرچ کیے انہوں نے اپنے مال. پھر جو عورتیں نیک ہیں سو تابعدار ہیں نگہبانی کرتی ہیں پیٹ پیچھے اللہ کی حفاظت سے اور جن کی بدخوئی کا ڈر ہو تم کو تو ان کو سمجھاؤ اور جدا کرو سونے میں اور مارو پھر اگر کہاں مانے تمہارا تو مت تلاش کرو ان پر راہ الزام کی بے شک اللہ ہے سب سے اوپر بڑا اور اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں آپس میں ضد رکھتے ہیں تو کھڑا کرو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک منصف عورت والوں میں سے اگر یہ دونوں چاہیں گے کہ صلح کرا دیں تو اللہ موافقت کر دے گا ان دونوں میں بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے. بزرگان محترم، ان دو آیتوں میں اللہ تعالی نے مرد کی ذمہ داری اور عورت کی ذمہ داری بتائی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ مرد کو عورت پر اللہ نے فوقیت دی ہے، ایک درجہ اس کا بڑھا دیا ہے، اور عورت اللہ نے اس کے حقوق بھی بتائے ہیں کہ عورت کے حقوق بھی ادا کیے جائیں اور گھر سکون اور چین کے ساتھ چلا کرے اور وہاں کوئی لڑائی جھگڑا اور اختلاف نہ ہو، اور اگر اختلاف ہو ہی جائے تو پھر کیا صورت ہے اتفاق کی، اصلاح کی، اس کو اللہ یہاں پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں مرد حضرات ذمہ دار ہیں عورتوں کے. قوام کا معنی حاکم کا بھی ہے، چونکہ حاکم بھی اپنی رعایا اور پبلک کا ذمہ دار ہے، لیکن آج کل حاکم جب کہا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ظلم کا تصور بھی آتا ہے، لیکن یہاں وہ معنی نہیں. حاکم ہونے کا معنی بس ذمہ دار ہونا ہے. اللہ نے مردوں کو ذمہ دار بنایا، اور اللہ نے مردوں کو بالا دستی عطا کی اور عورتوں کو ان کے ماتحت رہنے کا حکم دیا، اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنے نظام ہیں، خواہ گھر کا ہو، اسکول کا ہو، کارخانے کا ہو، کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے. جب کوئی ذمہ دار ہوگا تو گھر کا نظام، کارخانے کا نظام، اسکول کا نظام بہتر چلے گا. اگر کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا تو جنگل راج ہو جائے گا اور نظام تباہ ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے ذمہ دار مرد کو بنایا، عورت کو نہیں بنایا. اس لیے نہیں بنایا کہ مرد اور عورت میں فرق ہے. اللہ نے مرد کو جسمانی طاقت زیادہ دی ہے اور عقل کی صلاحیت بھی زیادہ دی ہے، اور عورت کو جسمانی طاقت اللہ نے کم دی ہے، عورت کمزور ہوتی ہے، اور عقل اور دل کے لحاظ سے بھی وہ کمزور ہوتی ہے، اور قوت فیصلہ اس کے پاس نہیں ہوتا، عموماً وہ جلد باز ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالی نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا، یعنی مرد کو ذمہ دار بنایا، کہ مرد کے ذمے اور مرد کی نگرانی میں عورت رہے گی. لیکن دنیا کے اندر جس معنی میں حاکم بولا جاتا ہے آج کل عام طور پر، وہاں زبردستی اور ظلم کا بھی تصور آتا ہے، یہ معنی گھر کے اندر نہیں ہے. فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد ذمہ دار ہیں عورتوں کے دو وجہوں سے، دو باتیں ہیں. ایک تو اللہ نے خود ہی فضیلت دی ہے مردوں کو عورتوں پر، اور دوسری بات مرد حضرات خرچ کرتے ہیں، وہ کماتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں. ان دو باتوں کا تقاضا ہے کہ ذمہ داری مرد کے ہاتھ رہے، اور ویسے عورت کے ہاتھ ذمہ داری نہیں رہ سکتی، اس کی وجہ آ چکی. یہ تو اللہ نے ایک کو ایک پر فضیلت دی ہے، یعنی مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، بڑھوتری دی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، عقل اور قوت فیصلہ کے اعتبار سے بھی. لہذا مرد کوئی فیصلہ کرتا ہے تو عموماً بہت غور و فکر کر کے کرتا ہے. اور دوسری بات، دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کا مال خرچ ہوتا ہے، وہ خود کماتے ہیں. لہذا جب وہ کماتے ہیں تو خرچ کرنے کا بھی انہی کا حق ہوتا ہے. یہاں رک کر یہ بات بھی ہم سمجھیں کہ عورت کو میراث میں ایک حصہ، مرد کو اللہ دو حصے دیتے ہیں. حالانکہ یہ بالکل صحیح اور بہترین تقسیم ہے، لیکن شر پسند لوگ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. غور سے دیکھیں کہ مرد کو دو حصے تو ملتے ہیں، لیکن سارا خرچ مرد ہی کے ذمے ہے، عورت کے ذمے کوئی خرچ نہیں رکھا گیا ہے. چنانچہ جب تک شادی نہ ہو، باپ کے ذمے اس کو پالنا، اس کی پرورش کرنا ضروری ہوتا ہے. شادی ہونے کے بعد شوہر کے ذمے پرورش اور اس کا نان نفقہ ضروری ہوتا ہے. اللہ نے عورت کو عمومی طور پر خرچ کا ذمہ دار نہیں بنایا. مرد کو جو دو حصے دیے جاتے ہیں وہ گھوم پھر کر عورت اور بچوں پر ہی خرچ ہوتے ہیں. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، لہذا یہی بہترین مساوات ہے، برابری ہے. اور برابری کہ ایک دوسرے کا حق ادا کریں، شریعت کی نظر میں یہی برابری ہے. ہاں، پوری دنیا بھی برابری کا دعویٰ کرتی ہے کہ مرد اور عورت میں برابری ہونی چاہیے، مساوات ہونی چاہیے. لیکن ان کے یہاں برابری اور مساوات کا مطلب ہے کہ مرد بھی کمائے اور عورت بھی کمائے. مرد عورت کا ذمہ دار نہیں، عورت مرد کی ذمہ دار نہیں. بس چند دن وہ آپس میں ساتھ رہتے ہیں، لیکن مرد کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ عورت کی تربیت کرے. عورت اپنا ذمہ یہ نہیں سمجھتی ہے کہ مرد کی خدمت کرے اور اس کا گھر سنبھالے. یورپ اور امریکہ میں یہی ہو رہا ہے کہ جب سے ان کے یہاں برابری کا دعویٰ شروع ہوا اور برابری کا نعرہ شروع ہوا، اور جب برابری شروع ہو گئی ان کے حساب سے، تو مرد بھی آزاد ہو گیا، عورت بھی آزاد ہو گئی. تو ان کے یہاں برابری کا مطلب آزادی ہے کہ مرد پر عورت کا حق نہ ہو، عورت پر مرد کا حق نہ ہو. آزاد ہو جائیں تباہ و برباد ہو جائیں، اور ہو رہے ہیں، اور خاندان کا خاندان اجڑ رہا ہے. جو خاندانی نظام الحمدللہ بہت حد تک یہاں باقی ہے، وہاں اس کا تصور بھی نہیں ہے. کوئی خاندانی نظام نہیں ہے. اللہ تعالی نے ذمہ دار اس لیے بنایا تاکہ اس کا گھر محفوظ رہے. اور عورت کو اللہ نے مرد کے ماتحت رکھا اور اس کی نگرانی میں رکھا تاکہ عورت کی عزت کی حفاظت بھی ہو، اور عورت اپنی ذات کی حفاظت کرتے ہوئے شوہر کے بچوں کی نگہبانی بھی کرے. تو آج خاندانی نظام ہے، اور خاندانی نظام کے تحت کتنی برکتیں ہیں. الحمدللہ اولاد ماں باپ کا حق ادا کرتی ہے. ماں باپ بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں، شوہر بیوی کا حق ادا کرتا ہے، بیوی شوہر کا حق ادا کرتی ہے. اور ایک گھر کا نظام ہے، خاندان کا نظام ہے، جو الحمدللہ عافیت کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن برابری، ڈاکٹر اقبال کی زبان میں، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، کہ خون پی جاتے ہیں، مساوات اور برابری کی تعلیم دیتے ہیں. تو یہ کوئی مساوات نہیں بلکہ ظلم ہے. اور آج جانتے ہیں سب کہ یورپ اور امریکہ میں مرد عورت کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. ہاں، عورت مرد کے خلاف کر سکتی ہے، یہ بات آگے آئے گی. لہذا فرمایا مرد ذمہ دار ہیں عورتوں کے، لیکن حاکم کا معنی کرتے ہوئے یہ فرق کرنا ضروری ہوگا. آج کل کے جو حاکم ہیں وہ تصور نہیں بلکہ بس ذمہ دار ہیں, اور جو ذمہ دار ہوں گے ایک حاکم ہوگا تو دوسرا محکوم ہوگا, ایک نگرانی کرنے والا ہوگا تو دوسرا اس کی نگرانی میں ہوگا, اس کی تربیت میں ہوگا. بما فضل اللہ بعضہم علی بعض, اس واسطے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی, جسمانی فضیلت دی, عقلی فضیلت دی, قلبی اعتبار سے فضیلت دی ہے. وبما انفقوا من اموالہم, اور اس واسطے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. مرد مال خرچ کرتا ہے, اور مشہور جملہ ہے الانسان عبید الاحسان, کہ انسان احسان کا بندہ ہے, انسان احسان کا غلام ہے. جب مرد مال خرچ کرتا ہے تو عورت بھی تابع رہتی ہے اور اس کا احسان مانتی ہے, اور وہ مہر دیتا ہے, ماہانہ نان نفقہ دیتا ہے, اس کی خوراک کا, اس کی پوشاک کا, کپڑوں کا انتظام کرتا ہے, اور اس کے لیے گھر بار کا انتظام کرتا ہے, دیگر اور بہت سے اخراجات وہ بخوشی برداشت کرتا ہے, علاج معالجہ کا خرچ برداشت کرتا ہے. تو اسی لیے عورت بھی تابع ہو کر رہتی ہے, اور اس تابع ہونے میں وہ اپنی عافیت اور بہتری سمجھتی ہے, اور اس کی برکات ہم دیکھتے ہیں. اور جہاں مرد خرچ نہیں اٹھاتا, ہمارے معاشرہ میں بھی جہاں مرد خرچ نہیں اٹھاتا, عورت وہاں مرد سے آزاد ہو جاتی ہے, اور صاف کہتی ہے کہ جب وہ میرا نان نفقہ برداشت نہیں کر رہا ہے تو پھر مجھے اس کا, اس کے محکوم بننے کی, اس کے تابع بننے کی کیا ضرورت ہے. بات صاف آتی ہے. وبما انفقوا من اموالہم, اللہ نے دو باتیں بتائی جن کی وجہ سے مرد کو عورت پر فضیلت ہے, لیکن یہ مجموعی اعتبار سے ہے, ورنہ بعض عورتیں اللہ نے ایسی پیدا کی ہیں کہ وہ مردوں پر بھی فضیلت رکھتی ہیں, لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. عموم اعتبار سے جو بات ہے وہ بات قرآن کریم بیان کرتا ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, نیک عورتیں کون ہیں؟ اللہ نے نیک عورتوں کی دو پہچان بتائی ہے, ایک تو خود ان کا نیک ہونا ہے, اور آگے مزید دو پہچان ہیں, مزید دو پہچان. نیک عورت دنیا اسے سمجھتی ہے جو صوم و صلات کی پابند ہو, شریعت کے احکام کی تابع داری کرتی ہو, تقوی اور پرہیزگار ہو, یہ تو نیک ہے ہی, اور ایسی ہی عورت کو نیک ہونا چاہیے. لیکن عورت کی نیکی یہیں تک ختم نہیں ہوتی, مزید دو باتیں ہیں. تو تین باتیں کل ہیں, ان تین باتوں سے عورت کامل نیک ہوتی ہے. فالصالحات, پس نیک عورتیں قانتاتن تابع دار ہیں, تابع دار ہیں, یہ پہلی بات ہے, پہلی صفت ہے, پہلی خبر ہے. کس کی؟ شوہروں کی. جائز باتوں میں اپنے شوہر کی بات مانتی ہو, ناجائز باتوں میں شوہر کی بات ماننا جائز نہیں, جو خلاف شریعت ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں. جیسے سب سے بڑے جو سر آنکھوں پر رکھے جانے کے قابل ہیں وہ ماں باپ ہیں, لیکن ماں باپ کفر و شرک کا حکم دیں, ماں باپ فرض نماز میں شریک نہ ہونے کا حکم دیں, تو قرآن کہتا ہے فلا تطعہما, ان کی بات نہ مانو. ان کی بات ماننا اب جائز نہیں. تو جائز باتوں میں, جائز باتوں میں وہ عورت شوہر کی تابع دار ہے, جتنی جائز باتیں. تو جہاں شوہر کا کوئی حکم ہوتا ہے اگرچہ اس کے ذمے شوہر کی خدمت واجب نہیں ہے، شوہر کی خدمت واجب نہیں ہے تو شوہر کے والدین کی خدمت بھی واجب نہیں، بدرج اولا واجب نہیں، لیکن ایک معاشرہ بہت پاکیزگی کے ساتھ چل رہا ہے، اور اب سے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چل رہا ہے اور اس سے پہلے سے چل رہا ہے کہ مرد عورت کا صرف مہر ادا نہیں کرتا، کھانے پینے کا سامان ہی فراہم نہیں کرتا، اس کے بہت سے اخراجات برداشت کرتا ہے، تو عورت بھی اس کے ذمے خدمت واجب نہیں ہوتی مگر بخوشی خدمت کرتی ہے اور کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے اور شوہر کے بچوں کی خدمت کرتی ہے اور ان کی طرف سے شوہر کی طرف سے جو تلخیاں ہوتی ان تلخیوں کو مجبوریوں کو برداشت کرتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لہذا پہلی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے قانتاتن، تابعدار ہوتی ہیں، تابعدار ہوتی ہیں، جائز باتوں میں شوہر کی بات ماننے والی، حافظات للغیب، چھپی ہوئی چیز کی غیب کی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ چھپی ہوئی چیز اور غیب سے مراد اپنی عزت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں کہ شوہر کے پیچھے وہ اپنی عزت فروخت نہیں کرتی، وہ اپنی عزت داؤ پر نہیں لگاتی بلکہ اپنی عزت و عصمت اور پاک دامنی کی پوری پوری حفاظت کرتی ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی اپنا پیٹ بچا لے ممکن ہے لیکن اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھے عموماً مشکل ہے۔ ہاں اللہ کی توفیق ہو جائے تو آسان ہے۔ اب عورتیں مردوں کے بالمقابل عورتیں زیادہ پاک دامن ہیں، مردوں کے بالمقابل کہیں ایک دو عورت کی پاک دامنی خراب ہوتی ہے تو پورے معاشرہ میں چرچا ہوتا ہے، لیکن سینکڑوں مرد ملوث ہوتے ہیں کوئی چرچا نہیں ہوتا، کوئی بات باہر نہیں آتی۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ عورتوں کے بالمقابل مرد زیادہ خراب ہیں اور مردوں کے بالمقابل عورتیں زیادہ پاک دامن ہیں، حالانکہ اللہ نے جو خواہشات رکھی ہیں ان خواہشات کا تقاضا یہ ہے کہ پاک دامن نہ ہو، پاک دامن نہ ہو، لیکن ساتھ ہی اللہ نے ایک اور بات کہہ دی ہے، اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تم کو پاکیزہ رہنا ہے، تم کو اپنی عزت بچانا ہے، اپنی ناموس کی عفت و عصمت کی حفاظت کرنی ہے، اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہے تو اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں، خواہ ان کو معلوم ہو خواہ ان کو معلوم نہ ہو، لیکن عموماً عورتیں الحمدللہ پاک دامن ہوتی ہیں۔ اسی بات کو اللہ فرما رہے حافظات للغیب، حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں چھپی ہوئی چیز کی، یعنی اپنی عزت، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں، بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کی وجہ سے۔ یہ بات اللہ نے بتا دی کہ اللہ نے ان کو توفیق دے رکھی ہے، اور جہاں یہ نعرہ شروع ہوا مساوات کا، برابری کا، عورتوں کی عزتیں داغدار ہو گئیں، ان کی عصمتیں ختم ہو گئیں۔ اس لیے بما حفظ اللہ، گھروں کا جو نظام ہے کہ مرد گھر کے باہر کا نظام سنبھالے، عورت گھر کے اندر کا نظام سنبھالے، یہ بہت پاکیزہ معاشرہ کی دلیل ہے، اور آج کل اس کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں اور بے ضرورت لڑکیوں کی جو اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے وہ بھی غلط ہے۔ ہاں وہ تعلیم دی جائے جس کی ضرورت ہے، اور وہ بھی پاکیزہ معاشرہ میں،
اگر اس کی عزت خراب ہو سکتی ہو, عورت کی اعلیٰ تعلیم نہیں ہو سکتی, اور جہاں دیں گے ماں باپ بھی مجرم ہوں گے, ذمہ دار ہوں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا اور بڑا پاکیزہ نظام بنایا. مرد کمائی کرتا ہے, خون پسینہ یہ کرتا ہے, لیکن وہ اس کو کوئی مصیبت نہیں سمجھتا, بخوشی کرتا ہے. اور اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرے گھر والے بیوی بچوں کے لیے میں کر رہا ہوں, پوری خوشی کے ساتھ ساری صعوبتیں اور پریشانیاں برداشت کرتا ہے. اور عورت گھر کا پورا نظام بخوشی برداشت کرتی ہے, کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتی. لیکن جب سے دنیا داروں نے یہ پٹی پڑھا دی ہے, اس کے دل میں بھی اس کے دماغ میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہے, اور اس کی عزت خطرے میں پڑ گئی. اور عزت خطرے میں پڑے گی تو پھر دو چار دن کے بعد, چند سالوں کے بعد وہ بے حیثیت ہو جائے گی, اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی. جو آج کل یورپ اور امریکہ میں ہو رہا ہے کہ عورتوں کی کوئی عزت باقی نہیں, جانوروں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا. لہذا اللہ فرما رہے ہیں حافظات للغیب بما حفظ اللہ, غیب کی پوشیدہ چیزوں کی حفاظت کرنے والیاں ہیں اللہ کی حفاظت کی وجہ سے, بما حفظ اللہ, اللہ کی توفیق کی وجہ سے. تو عورت کے اندر تین خوبیاں ہونی چاہیے, صالحات ہوں, قانتات ہوں, حافظات ہوں. یہ تین خوبیاں ہوں گی عورت واقعی وہ جنت والی جنت کی خاتون ہوگی, اور گھر جنت بنے گا, جنت کا نمونہ بنے گا. اور عورت کے اندر جہاں ایک دو خوبی نہیں ہوگی کمزوری آ جائے گی, خرابی پیدا ہو جائے گی. واللاتی تخافون نشوزہن, ان باتوں کو بتانے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں, اور وہ عورتیں جن کی نافرمانیوں کا تم کو خوف ہو, ڈر ہو کہ وہ نافرمان ہو رہی ہیں, اور تمہیں پریشانی ہو رہی ہے کہ عورت ہاتھ سے نکل رہی ہے, نافرمان بن رہی ہے, اب اس کا کیا ہوگا, اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ قرآن کریم اصلاح کے چار طریقے بیان کر رہا ہے اور ترتیب وار بیان کرتا ہے اصلاح کیسے ہوگی. اور اپنے گھر کی خرابی گھر کی چار دیواری میں دور ہو جائے گی, باہر نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تم کو خوف ہو, پہلی بات اصلاح کا پہلا طریقہ, پس تم ان کو واعظ و نصیحت کرو. فعیضوہن, واعظ و نصیحت کیسے ہوگی؟ خوش شوہر واعظ و نصیحت کرے, یا دینداروں کے حلقے میں لے جائے, دیندار عورتوں سے ملائے. اور جہاں دین کی باتیں ہوا کرتی ہیں, اللہ سے ڈرنے کی, تقوی اور پرہیزگاری کی, وہاں بھیجے. جو بھی شکل ممکن ہو شرعی حدود میں ہو, شرعی حدود اور دائرے میں رہ کر وہ واعظ و نصیحت کا کام کیا کرے. فعیضوہن, بہت سی عورتیں اسی پہلی ترتیب سے صحیح ہو جاتی ہیں, درست ہو جاتی ہے. اگر پہلی ترتیب کام نہ آئے, پہلا طریقہ مفید نہ ہو, واہجروہن فی المضاجع, اور ان کا بستر الگ کر دو, ان سے الگ ہو کر سو, ان کے ساتھ مت سو. قرآن کریم کہہ رہا ہے بستر الگ کرو, یعنی اسی کمرے میں رہو. کمرہ الگ کرنا یا گھر سے الگ ہونا جائز نہیں. قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, اور جہاں مرد بستر الگ کرے گا اس سے ہٹ کر رہے گا، اگر وہ واقعی شریف اور سمجھدار عورت ہوگی تو اپنے کمرے کے اندر ہی اپنے شوہر سے معافی مانگ لے گی اور کمرے کے اندر ہی اصلاح ہو جائے گی. لیکن مفسرین کہتے ہیں جتنا اللہ کہہ رہے ہیں اتنا ہی کرنا چاہیے، بستر الگ ہو اور کمرے کے اندر ہو تاکہ اندر اندر ہی ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے معافی مانگنے کا، اپنی غلطی دور کرنے کا موقع ملے. اغربوہن، اور تیسری بات، تیسرا طریقہ، اور ان کو مارو. مارنے کا حکم دے رہے ہیں لیکن کیسے مارنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اس کی وضاحت آپ نے حدیث سے فرمائی کہ نازک جگہوں پر مت مارو، چہرے پر مت مارو، سر پر مت مارو، اور ایسا نہ مارو کہ نشان بیٹھ جائے. بلکہ بعض صحابہ نے، تابعین نے مارنے کا طریقہ بھی بتایا کہ مسواک لے کر ہاتھ پر انہوں نے اس کو مارا، کہ یہ طریقہ ہے. وضربوہن، اور ان کو مارو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا شریف لوگ اس کو اختیار نہیں کریں گے، جو شریف ہوں گے وہ اس کو اختیار نہیں کریں گے. ہاں اجازت تو دی، اس لیے کہ قانون بعض لوگوں کے لیے نہیں بنتا ہے، سارے عالم والوں کو رکھ کر قانون بنایا جاتا ہے. پوری دنیا والے یہاں سامنے ہوتے ہیں تو قانون ایسے ہی بنایا جائے گا، لیکن بتا دیا جائے گا اس میں اچھا طریقہ کون سا ہے. لہذا صاف صاف فرمایا چہرے پر مت مارو، نشان بیٹھ جائے ایسا نہ مارو، نازک جگہوں پر مت مارو، اور یہ بھی بتا دیا کہ شریف لوگ یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے. اضربوہن، تو یہ تیسرا طریقہ ہے. اور اگر مارنے سے ماحول خراب ہو سکتا ہے تو پھر مارنا نہیں چاہیے، یہ بھی تعلیم دی گئی. لہذا تدریجن آہستہ آہستہ ایک ایک صورت اپنائے. اور یہ مطلب بھی نہیں ہے آج بعض و نصیحت ہو گئی، کل بستر الگ کر دیا اور پرسوں مارنے لگے، یہ بھی یہاں مفید نہیں ہے. اس لیے کہ ایک ایک کام کے لیے ایک ایک وقت درکار ہوتا ہے، اور اس پورے وقت میں وہ کام بنتا ہے. وضربوہن، حدیث میں آتا ہے زید بن زہیر نے اپنی بیٹی حبیبہ کا نکاح کیا سعد بن ربیع سے رضی اللہ عنہم. زید بن زہیر نے اپنی بیٹی حبیبہ کا نکاح کیا سعد بن ربیع سے، دونوں میں کچھ انبن سی ہو گئی اور اختلاف ہو گیا. سعد بن ربیع نے ایک تمانچہ مار دیا. اب ان کی اہلیہ حبیبہ نے اپنے باپ سے شکایت کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں گئے، زید اپنی بیٹی کو لے کر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. آپ نے شکایت سننے کے بعد فرمایا کہ جو ظاہری احکام اب تک آئے ہوئے ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا شوہر نے مارا ہے تم بھی مارو، انتقام لے لو. اب دونوں چلے باپ بیٹی شوہر کو مارنے کے لیے، کچھ ہی دور چلے تھے یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، واپس بلایا اور فرمایا جو حکم میں دیا تھا اللہ نے اسے ختم کر دیا. اللہ نے شوہر کو مارنے کی اجازت دی ہے، اب بدلہ لینا جائز نہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ ہم نے کچھ اور چاہا، اللہ نے کچھ اور چاہا، اللہ کے چاہنے میں خیر ہے. اللہ نے جو چاہا ہے اس میں سراپا خیر ہے. اغربوہن، اور ان کو مارو. لیکن یہ طریقے ہیں. ایک حدیث میں ہے, ایک صحابیہ روایت کرتی ہے, نام ان کا میں بھول رہا ہوں, کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع کیا, لیکن پھر شوہر نے شکایت کی, اب تو شیر ہو چکی ہے, دلیر ہو چکی ہیں, تو آپ نے حدود میں رہتے ہوئے مارنے کی اجازت دی. لیکن یہ بھی بتا دیا گیا کہ شریف لوگ یہ کام نہیں کریں گے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, بس اگر یہ جو اصلاح کے تین طریقے ہیں ان طریقوں سے کام بن جائے, اور بس اگر عورتیں تمہاری مطیع و فرما بردار ہو جائیں, فلا تبغوا علیہن سبیلا, بس اب ان پر کوئی اور راستہ نہ تلاش کرو. اصلاح ہو گئی الحمدللہ, گھر کی چہار دیواری میں بات بن گئی, اب کوئی اور طریقہ نہ تلاش کرو. اب اگر مرد کوئی اور طریقہ تلاش کرتا ہے, مرد کی طرف سے ظلم ہو جائے گا, زیادتی ہو جائے گی. قرآن صاف منع کر رہا ہے, فلا تبغوا علیہن سبیلا, بس اگر وہ تمہاری مطیع و فرما بردار ہو جائیں تو اب ان پر کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو. بے شک اللہ بہت بلند و بالا ہیں, بہت بڑے ہیں. یعنی یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے ہمیں قوت دی ہے, فضیلت دی ہے, اللہ سب سے بڑے ہیں, بلند و بالا ہیں. اگر اللہ تمہاری پکڑ کر لیں گے تو تمہیں بچنے کی کوئی صورت ہوگی ہی نہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, چوتھا طریقہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور اگر تم ڈرو ان میں آپس میں ضد اور ہٹ دھرمی کی, ہٹ دھرمی سے متعلق تم ڈرو. یعنی اصلاح کے تینوں طریقے ہو چکے لیکن مفید نہیں ہوئے, اب کیا ہوگا, اب آپس میں ضد بڑھ رہی ہے, ہٹ دھرمی ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو ماننے کے لیے, قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اب ایک چوتھا طریقہ اللہ فرماتے ہیں, مرد کی طرف سے ایک مصلح حکم, ایک ثالث, اور عورت کی طرف سے ایک مصلح حکم اور ایک ثالث دونوں بیٹھے. یعنی ادھر سے 10 افراد ادھر سے 10 افراد نہیں, قرآن اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے. سمجھدار قسم کے ایک آدمی ادھر سے اور ایک آدمی ادھر سے جائیں, ایک ایک آدمی, حکم من اہلہ وحکم من اہلہا. ہاں ایک دو سے کام نہ ہو تو 2-3 افراد جائیں, اور اچھی نیت لے کر جائیں. ایک طرف مرد کو سمجھائیں کہ عورت کے کیا کیا حقوق ہیں, عورت کس کس طرح سے شوہر کی ناز برداری کرتی ہے, اس کی خدمات کرتی ہے, یہ سمجھائے. اور دوسری طرف جو عورت کی طرف سے مصلح اور حکم ہوں گے وہ عورت کو سمجھائیں, شوہر اس کا کیا کام ہے, وہ خون پسینہ ایک کرتا ہے, کیا کیا مصیبتیں برداشت کرتا ہے, یہ سب باتیں سمجھائیں. دونوں اگر خواہ دو مرد ہوں یا دو دو چار چار مرد ہوں, دونوں اگر اچھی نیت لے کر جائیں گے, اصلاح کی نیت لے کر جائیں گے, اللہ تعالی میاں بیوی کے اندر موافقت ڈال دیں گے, محبت پیدا ہو جائے گی. اگر دونوں اچھی نیت لے کر جائیں اور اچھی طرح سے سمجھائیں, اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دیں گے, محبت قائم ہو جائے گی اور گھر بن جائے گا, اجڑے گا نہیں, ویران نہیں ہوگا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے, جہاں دونوں بیٹھتے ہیں اور معاملہ پھر بھی سلجھتا نہیں ہے تو یقیناً کسی ایک کے اندر خرابی ہوگی, دونوں میں ہوگی یا کسی ایک میں خرابی ہوگی. عام طور پر دونوں میں یا کسی ایک کی نیت میں خرابی ہوگی، اسی لیے موافقت نہیں ہو رہی ہے. اس لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اور اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں آپس میں ضد رکھتے ہیں، پھر بھیجو ایک حکم، ایک انصاف پسند مرد والوں میں سے اور ایک انصاف پسند عورت والوں میں سے. اللہ نے حکمہ کہا، یعنی کوئی بھی معاملہ ہو جائے ہر کسی کو نہیں بھیجنا چاہیے، اس آدمی کو تلاش کرو جو معاملہ سمجھے اور سمجھا سکے. لہذا ہر آدمی کو بھیجنا غلط ہے. قرآن جو کہہ رہا ہے اس سے یہ بات نکلتی ہے، جس کے اندر صلاحیت ہو، وہ ذی علم ہو، اس کی نیت اچھی ہو، خراب نیت نہ ہو، تو ایسے لوگ آپس میں بیٹھیں گے. اِن یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے مابین موافقت پیدا کر دے گا، محبت ڈال دے گا. اصلاح کا ارادہ کریں گے، دونوں کی نیتوں میں کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو. اور آج اللہ معاف کرے ایسے دونوں لوگ ہی برباد کرتے ہیں، اس لیے کہ ادھر سے جو جاتے ہیں اور ادھر سے جو آتے ہیں وہ خرابیوں کو گنوانے کے لیے آتے ہیں کہ ادھر سے کیا کیا خرابیاں ہوئی، ادھر سے کیا کیا خرابیاں ہوئی. معاملہ سلجھنے کی جگہ الجھ جاتا ہے اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے. لہذا سمجھداری سے کام لینا چاہیے. اللہ تعالی کس قدر حکیمانہ انداز میں، پیار بھرے انداز میں یہ باتیں بتا رہے ہیں. اِن یُرِیدَا اِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، دونوں کی نیت ٹھیک ہوگی اللہ دونوں کے مابین موافقت پیدا کر دے گا. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے. یعنی دونوں کی کیا کیا نیتیں ہیں، کس نیت سے بیٹھے ہیں اللہ جانتے ہیں، خبر رکھتے ہیں. خدا نہ خواستہ غلط نیت ہوگی یا معاملہ کو الجھانا ہوگا یا ایک کی طرف سے معاملہ بڑا کرنا ہوگا، اللہ کی پکڑ سے وہ باہر نہیں ہے. اللہ خوب جانتے ہیں، پوری خبر رکھتے ہیں. لہذا اچھے لوگوں کو منتخب کیا جائے جو معاملہ سلجھا سکے. ایک بات تو وہ ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے کہی گئی کہ اللہ نے مارنے کی اجازت دی تو اس کے حدود کیا ہے. اور امریکہ اور یورپ میں اور آج کل یہ وبا تقریباً پوری دنیا میں پھیل گئی، وہیں تک محدود نہیں ہے، کہ مرد خدا نہ خواستہ کچھ کہے گا، اگر عورت کو کچھ سخت سست کہے گا یا مارے گا، وہ فوراً پولیس کو فون کرے گی اور گرفتار ہو جائے گا مرد، جیل میں اس کو ڈال دیا جائے گا. اور اس کے بالمقابل کیا ہو رہا ہے، عورتیں شوہروں کو مارنے لگی ہیں، اور اس کی جب شکایت شوہر کرتے ہیں تو ان کی شکایت سنی نہیں جاتی. اسی لیے جو یورپ اور امریکہ جا چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرد تنگ آتے ہیں اور پھر عورت کے قتل پر تل جاتے ہیں، اس کے قتل پر اقدام کر دیتے ہیں کہ وہ شکایت کرے تو سنی جا رہی ہے، ہماری جائز شکایتیں نہیں سنی جا رہی ہیں، تو نوبت وہاں تک پہنچ جاتی ہے. یہ قرآن سے اسلام سے ہٹنے کا برا نتیجہ ہے. اور دوسری بات کہ یہ چار طریقے ہو گئے لیکن صلح کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، اب کیا ہوگا؟ اب جو ہوگا وہ حکم فقہا نے بیان کیا ہے، قرآن اور حدیث میں یہ بات نہیں آئی. ہاں حدیثوں میں اشارہ آیا ہے، فقہا نے یہ باتیں تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں کہ اب معاملہ جائے گا قاضی کے پاس، حاکم کے پاس. اور قرآن جس انداز میں کہہ رہا ہے قرآن کے اس انداز سے معلوم ہو رہا ہے کہ گھر کے اندر معاملہ حل ہو جائے تو اچھا ہے، قاضی کے پاس بھی نہ جائے. اور جو اسلامی قاضی ہیں وہ تو بہرحال ٹھیک ہیں، لیکن جو دنیاوی عدالتیں ہیں وہاں معاملہ عموماً انصاف پر نہیں ہوتا، کوئی کوئی ہو جاتا ہے ورنہ عموماً انصاف پر نہیں ہوتا. بس جس کا پلہ بھاری ہوتا ہے یا جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں یا جس کے پاس بولنے کی اچھی طاقت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، وہ کامیاب ہوتے ہیں، رشوت دے کر کامیاب ہوتے ہیں. پھر وہی نتیجہ ہوتا ہے جو امریکہ اور یورپ کا بیان کیا گیا کہ جب عدالت سے ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے مجبوراً مان تو لیتے ہیں لیکن پھر وہ موقع کی تاک میں رہتے ہیں، جہاں کوئی موقع ملتا ہے پھر ضرور بدلہ لیتے ہیں. اس لیے قرآن اور حدیث سے زیادہ بہترین تعلیم نہ کوئی دیا ہے نہ دے سکتا ہے، اور یہ نتیجہ ہو رہا ہے. تو جب ہم اسلامی عدالت میں بھی قرآن ہم کو آخر میں بھیج رہا ہے تو ہم دنیاوی عدالت میں کیسے جا سکتے ہیں اور پولیس اسٹیشن کیسے جا سکتے ہیں جہاں ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جن کو دایاں اور بایاں ہاتھ کی تمیز نہیں، جو معاملہ فہم نہیں ہے، یا تو رشوت پر فیصلہ کرتے ہیں یا جس کا پلہ بھاری ہوتا ہے اس پر فیصلہ کرتے ہیں. مسلمانوں کو اپنی ان غلطیوں سے باز آنا چاہیے، دور رہنا چاہیے. اب رہی وہ بات کہ معاملہ یہاں بھی حل نہ ہو تو قاضی کے پاس جائیں اور قاضی دیکھے کہ قصور کس کا ہے. اگر قصور عورت کا ہے، قصور عورت کا ہے یا دونوں کا برابر قصور ہے، عورت سے کہا جائے گا خلع لے لو اور اپنا مہر چھوڑ دو. مہر شوہر نے نہیں دیا ہے مت لو، دے دیا ہے تو اس مہر کو واپس کر دو، یہ ہوگا. اور اگر قصور مرد کا ہے، عورت کا نہیں ہے، تو مرد سے کہا جائے گا کہ اچھے طریقے سے طلاق دے دو، بہتر طریقے سے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، روکنا ہو تو اچھے طریقے سے روکو اور اگر بھیجنا ہو، جدا کرنا ہو تو اچھے طریقے سے بھیجو. اور عموماً ایسی غلطی ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہ میں، نکاح کے موقع پر اتنی الفت و محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے، لیکن جہاں جیسے ہی خدا نہ خواستہ ٹوٹنے کی نوبت آتی ہے پوری طرح سے الٹا معاملہ پیش آتا ہے، ایک دوسرے کے خونخوار کی طرح دشمن ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن کی یہ تعلیم نہیں ہے، کہتا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر مل کر رہو تو اچھی نیت اور اچھے طریقے سے، جدا ہو رہے ہو تو اچھی نیت اور اچھے طریقے سے، تیسرا کوئی طریقہ جائز نہیں. قصور مرد کا ہے، عورت سے کہا جائے گا کہ طلاق دے دے اچھے طریقے سے، اور اس وقت وہ عورت کو عدت کا خرچہ بھی دے گا اور اس سے کہا جائے گا دیا ہوا مہر واپس نہ لیں. اور اگر قصور عورت کا ہے تو اس سے کہا جائے گا خلع لے لو اور مہر معاف کر دو. یعنی اگر دیا جا چکا ہے واپس کرو، نہیں دیا گیا ہے تو اس کو لینے کی ضرورت نہیں. فقہاء کرام نے قرآن اور حدیث میں غور کر کے یہ باتیں بتائی ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، برحمتك يا أرحم الراحمين.